ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعات ہیں، اور دو دو رکعات پڑھیں یا چار چار رکعات پڑھیں، کیا بہتر ہے؟ تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام معمول جو منقول ہے وہ آٹھ رکعات ہے، آٹھ رکعات عام معمول جو منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا، صحیح روایت ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گیارہ رکعت آپ رات کو پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ آٹھ رکعت تہجد کی تھیں اور تین رکعت فطر کے، تو یہ گیارہ رکعتیں ہو گئیں۔ اسی سے بعضوں نے وہ آٹھ رکعت تراویح جو سمجھا ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پورا سال رمضان غیر رمضان میں ہمیشہ گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے، تو ظاہر تراویح تو صرف رمضان میں ہے، اور اس حدیث میں تو پورا سال پڑھنے کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ وہ تہجد کی بات چل رہی ہے، وہ تراویح کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معمول آٹھ رکعت، تو اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آٹھ رکعت پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے، اس لحاظ سے کہ اصل معمول جو تھا وہ آٹھ رکعت تھا۔ لیکن کم رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، کم رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کم رکعتیں پڑھ لیں لیکن طویل قیام کر لیا، کبھی زیادہ رکعتیں پڑھیں وہ بھی ثابت ہے، لیکن عام معمول جو زیادہ تر منقول ہے وہ آٹھ رکعت کا۔ لیکن آٹھ رکعت کا مطلب یہ ہے کہ اصل تہجد آٹھ ہے، اصل تہجد آٹھ ہے، اس کے علاوہ نوافل بھی ہوتے تھے، یعنی عشاء کے بعد سنت پڑھنے کے بعد دو یا چار نفل پڑھ لیے وہ علیحدہ ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد جو اصل طویل قیام ہوتا تھا، اس میں کئی کئی پارے پڑھے جاتے تھے، اس سے پہلے مختصر دو رکعت، وہ عام تہجد کی آٹھ رکعت میں شمار نہیں ہوتی، تو وہ دو رکعت، اور اس کے بعد وتر پڑھ لیے، وتر کے بعد پھر دو رکعت، کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر، جو زیادہ تر مشہور ہے بیٹھ کر پڑھنے کے بارے میں، تو وہ بھی منقول ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں تو آٹھ اور تین وتر گیارہ، اور اس سے پہلے دو مختصر رکعتیں تیرہ، اور اس کے علاوہ وتر کے بعد دو رکعتیں پندرہ، یہ پندرہ رکعتیں بن جاتی ہیں وتر اور سب ملا کر۔ لیکن وہی جیسے میں نے بتایا کہ اصل جو تہجد کی نماز تھی وہ آٹھ رکعت ہوا کرتی تھی۔ اب اس میں چار چار پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور دو دو رکعت پڑھنا بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح منقول ہے، اور عام طور سے ہمارے علماء دو دو رکعت والے قول کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، صلاۃ اللیلی مثنا مثنا وغیرہ کی اس طرح کی بعض روایتیں جو ہیں، تو دو رکعت پڑھنے کو صاحب رحمۃ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا بہتر ہے، لیکن کوئی چار رکعت پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی نے تراویح پڑھی، تراویح کی تعداد میں شک ہو گیا، تو اگر شک کی وجہ سے کمی زیادتی ہو جائے، کمی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر شک ہو گیا تو دو رکعت زائد پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ تراویح ہو گئی ہے، نفل ہو جائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم نہ کریں، اور صرف شک کی بنا پر شک میں نہ پڑھیں، غالب گمان جو ہے اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اگر کوئی جانب نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا، اچھا 18 پڑھی 20 پڑھی، دو رکعت اور پڑھ لیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، مزید دو رکعت نفل ہو جائیں گی یا تراویح ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حکمت اور وجہ واضح نہیں ہوئی کہ یعنی ہر انسان کو دینا ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، اس کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے، یعنی اس کی فضیلت اور حکمت وغیرہ کے بارے میں سوال کا حاصل ہے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں جو صحیح روایتوں میں مشہور جو ملتا ہے، وہ دو بڑی حکمتیں اس کے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پورے رمضان کے روزوں میں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی چیز ہے، پورے رمضان کے روزوں میں جو کچھ تھوڑی بہت انسان کبھی کوئی غلط بات کہہ دی یا کچھ غلطی کر لی، قصدن نہیں، غلطی سے جو چیزیں ہو جاتی ہیں، طہرتن للصیام عن اللغو والرفث، تو پورے 30 روزوں میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو روزے کے آداب کے خلاف انسان نے کر لیا ہے، اس کی تلافی اتنے تھوڑے سے پیسوں سے ہو جاتی ہے۔ تو صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے، طہرتن للصیام عن اللغو والرفث، اور دوسرا طعمتن للمساکین، تو مساکین کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو روزوں میں کوتاہی رہ گئی تھی، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے سے اس میں اس کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں، اس کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال، اور ایک طرح سے ہم دیکھیں تو یہ شکرانہ بھی ہے، شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم مساکین کو اس میں سے دیں، تو اب گھر میں جتنے افراد کا انسان ذمہ دار ہے ان کا خرچہ وہ اٹھاتا ہے تو ان سب کی طرف سے شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنے چھوٹے بچوں کا ان تمام کی طرف سے میں صدقہ فطر ادا کروں گا, ان کے پیسے ہیں ان کے پیسوں میں سے جائے گا, ورنہ جو گھر کا جو خرچے کے ذمہ جو ذمہ دار ہوتا ہے انسان جس کے خرچے کا ذمہ دار ہوتا ہے ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. مرد اپنا ادا کرے گا, عورت اپنا ادا کرے, کوئی اور اس کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ جو بھی بڑے ہیں وہ تمام اپنے صدقہ فطر ادا کرنے کے خود ذمہ دار ہیں, لیکن مالی عبادت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی اور ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کوئی میری طرف سے ادا کرنا چاہے, میں کسی کی طرف سے ادا کرنا چاہوں, ہو سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک طرح سے شکرانہ بھی ہے اور مساکین کے نفع کے لیے بھی ہے. ان ملکوں میں ویسے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی ایسا ضرورت مند ہو کہ اس کے پاس کھانا نہ ہو, اس لیے کہ یہاں کے جو انتظامات ہیں وہ دوسری طرح کے ہوتے ہیں. لیکن اگرچہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے طبقے میں یعنی چونکہ خاص طور پہ یعنی یہ ایسے کھانے پینے وغیرہ جن کے پاس نہیں ہوتا, عموماً بیچارے جو ڈرگز میں اور ایسی چیزوں میں لگتے ہیں وہ بیچارے ایسی چیزوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں, ورنہ ہمارے طبقے میں جو دیندار ہوتے ہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کھانے کا بھی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح الحمدللہ سہولتیں پیدا کی ہیں. لیکن ہمارے ملکوں میں ہندوستان پاکستان ان ملکوں میں اگر کوئی جائے عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا طعمت للمساکین کیا ہوتا ہے. بیچارے ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا معذور ہیں, دونوں ہاتھ نہیں ہیں, دونوں پیر نہیں ہیں, پوری یعنی انسان عید کے لیے جاتا ہے تو عید کی خوشی منا رہا ہے یا ان کو دیکھ کر انسان یہ پریشان ہو رہا ہے. واقعی دیکھا جائے, مجھے یاد ہے عید کے لیے جانا, تو عید کے لیے جاتے ہوئے ایک اس طرف درمیان میں اور دوسری راستے ہیں جہاں لوگ جا رہے ہیں عید کی نماز کے لیے پیدل, اور لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی ہیں, ہر طرح کے معذورین نظر آئیں گے, ہر طرح کے معذور نظر آئیں گے. تو انسان کو واقعی عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. تو یہ ہے طعمت للمساکین کہ ان کا بھی انسان خیال رکھے. تو اس لیے بہتر وقت ہوتا ہے کہ انسان صبح صبح اگر دے دے تو وہ دن ان کے لیے بھی خوشی کا ہو کہ اس دن ان کو مانگنے یا پیسوں کی تنگی کا مسئلہ نہ ہو, کم از کم وہ اپنے کھانے وغیرہ کا پیٹ تو بھر سکیں, یہ اصل اس کا انتظام کرنا ہے. کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھ رکوع اور سجدے میں کہاں رکھیں؟ کرسی پر نماز پڑھنا کس کے لیے درست ہے کس کے لیے نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صرف جو سوال ہے اسی حد تک کہ کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع اور سجدے میں ہاتھ کہاں رکھیں؟ گھٹنوں پر ہی رکھیں گے. بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ اچھا رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ آگے کر لیتے. نہیں, ہاتھ آگے نہیں, ہاتھ تو اس لیے کہ آگے تو کوئی چیز زمین تو ہے نہیں, اس لیے کہ جب زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں. لیکن اب سجدہ جب کر رہے ہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے تو اشارے سے کر رہے ہیں, تو ہاتھ گھٹنوں پر جہاں رہتے ہیں وہیں رہیں گے, آگے بڑھانے کی ہاتھوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ خیال رہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً کرسی پر نماز پڑھنا شرعی لحاظ سے ان کے لیے صحیح ہو. کوئی شخص سفر میں جا رہا ہے تو روزے کے بارے میں, رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ انسان اگر فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے روزہ وہ سفر شروع کر دیتا ہے, مسافر ہو جاتا ہے, مسافر کے حکم میں داخل ہو گیا, اپنے شہر سے نکل گیا تو مسافر ہو گیا, تو اس کے بعد جو روزہ شروع ہوگا وہ روزہ رکھنا انسان پر لازم نہیں ہے. رکھ لے, فضیلت ہے, آسانی ہے اس لحاظ سے کہ اچھا بعد میں قضا کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے, لیکن اگر سفر طویل ہے اور اس میں روزہ رکھنا مشکل ہو تو بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے کہ فعدتوں من ایام اخر, من کان مریضاً او علی سفر, کوئی بیمار ہو سفر میں ہو تو اس دن روزہ نہ رکھے, اجازت ہے بعد میں وہ اتنے روزے کی قضا کر لے, تو اس کی اجازت ہے. اچھا, وہ تو کچھ ذاتی معاملات ہیں, کسی کے ساتھ تعلقات تھے رشتہ داری کے نہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں پیش آ گئی جن کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ کچھ وقت لے کر سوچ کر مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. پھر اس نے کئی دنوں کے بعد مجھے جواب لکھا کہ مجھے تمہارے اس بات سے تکلیف پہنچی ہے اور مجھے تم سے اب بات نہیں کرنی, اب باتیں بند ہیں ہماری. مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے اس کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے, یہ قطع تعلقی ہے. اچھا, بہرحال حاصل یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا, کسی کو غلط فہمی ہو گئی یا تکلیف ہو گئی, باتیں بند ہیں, انسان اپنے طور سے کم از کم اتنا کر لے کہ اچھا سلام کر لے, ان کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ سلام کا جواب دے دیں. وہ جواب دیں نہ دیں, انسان نے اپنی طرف سے کوشش کر لی, سلام کر لیا, یا اچھا ٹھیک ہے واقعی تکلیف پہنچی ہے تو کچھ تھوڑا مزید اور بھی کر لیں, کبھی کوئی کسی کے ذریعے سے ہدیہ بھیج دیا, اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہماری طرف سے. بہرحال انسان اپنی حد تک تھوڑا بہت جو کر سکتا ہے کوشش کر لے, سلام کر لے, خیریت معلوم کر لے, کسی کے ذریعے سے سلام بھیج دے, یا کبھی کوئی چھوٹی سی کوئی چیز ہدیہ وغیرہ بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہدیہ آپس میں لین دین ہوتا ہے تو اس سے تعلقات بڑھتے ہیں, تو وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. بہرحال اپنی طرف سے انسان اتنی کوشش کر لے تو کافی ہے اس کی طرف سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلم, سلام کرنے والا گناہ سے نکل جاتا ہے, خرج المسلم عن الاثم, کہ سلام جو ابتدا کر دیتا ہے اور کوشش کر لیتا ہے تو سلام کرنے والا, چاہے اب جواب دینے والا جواب دے یا نہ دے, سلام کرنے والا اب گناہ سے نکل جاتا ہے, اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو انشاءاللہ یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر سامنے والا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انسان کا مواخذہ ہوگا ہی نہیں, انسان اپنی طرف سے کوشش کر لے بس کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک سوال کل والا رہ گیا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے اس نے کسی اور سے سجدے کی آیت سنی, تو سجدے کے کیا حکم ہے؟ تو سجدے کی آیت سنی ہے, اپنی نماز کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی اور اپنی انفرادی یا نماز میں تلاوت کر رہا ہے, اس سے سجدے کی آیت سنی ہے, تو اپنی نماز ختم کر کے سجدہ کر لے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.